الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. مکی دور میں قتال کو کجا کوئی بھی جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی. جو بھی پرسیکیوشن ہے، جو بھی تشدد ہے، جو بھی ایزا ہے، اے مسلمانوں برداشت کرو. کوئی جوابی انتقامی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی. البتہ ہجرت کے بعد تدریجاً یہ صورتحال تبدیل ہوئی اور سب سے پہلے اذن قتال آیا. اذن قتال اور حکم قتال میں فرق ہے. ایک ہے اجازت، اس اجازت پر عمل کرنا موقوف ہوتا ہے اس عمل کرنے والے پر، چاہے تو اس اجازت سے فائدہ اٹھائے چاہے نہ اٹھائے، وہ صرف اجازت ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بالاتفاق سورہ حج کی جو آیات ہیں وہ در حقیقت اذن قتال پر مشتمل ہے. اذن للذین یقاتلون یا یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ اذن قتال کی یہ آیت ہے قرآن مجید میں سورہ حج میں. اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. اس کی قراءتیں بھی دو ہیں، اذن للذین یقاتلون اور اذن للذین یقاتلون، اور یہ دونوں قراءتیں صحیح ہیں اپنی جگہ پر، اگرچہ ان سے پھر ان کے زمانہ نزول کے اعتبار سے اس میں خاصا فرق واقع ہو جاتا ہے. یہ گفتگو ہم کر چکے ہیں. اس زمن میں تمہیدی طور پر دو باتیں نوٹ کیجئے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں یہ نہایت حسین ترتیب ہے. سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں روزے کا، رمضان کا حکم آیا، اور روزہ صوم، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عربوں میں معروف شے نہیں تھی. صلاۃ معروف تھی چاہے اس کی شکلیں بگاڑ دی تھی، حج معروف تھا بہت حد تک، اس میں صحیح اعمال بھی ہوتے تھے، کچھ غلط بھی شامل ہو گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ان کے ہاں نہیں تھی صوم کی، اور یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے. گھوڑا ان کے ہاں لڑائی میں درکار ہوتا تھا، اس لیے کہ عام طور پر شب خون مارتے تھے اور قتل و غارت کے بعد دوڑتے تھے پھر واپس چھاپا مار انداز، اور تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے کے لیے اونٹ صحیح نہیں ہے، گھوڑا چاہیے. اور گھوڑے کا معاملہ یہ ہے کہ نازک جانور ہے، زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا. لہذا اسے بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کا عادی بنانے کے لیے اسے روزہ رکھواتے تھے، چارہ بند، پانی بند، اور اسے پھر کوئی بدو جو ہے لے کر کھڑا ہو جاتا تھا تیز دھوپ میں جبکہ آندھی لو بھی چل رہی ہو، اور وہ اپنا منہ سر تو لپیٹ لیتا تھا اپنے غترے میں، اپنے جبال میں، لیکن گھوڑے کا رخ کر دیتا تھا سیدھا جدھر سے کہ وہ لو آ رہی ہے تو لو برداشت کرے، برداشت کرنے کا بادہ پیدا ہو. یہ سوم تھا، گویا کہ ان کے ہاں اس سوم کا تعلق تھا جنگ سے. اب یہی دیکھیے تعلق ہے 23 رکوع اور 24 رکوع کا. 23 رکوع میں سوم کا سارا معاملہ آیا اور 24 میں قتال کا معاملہ آ گیا. تو یہ بڑا ایک لطیف اس میں ترتیب کے اعتبار سے نکتہ ہے کہ سوم کی فرضیت، اس کے بعد قتال کی فرضیت. ایک دوسری بات اور بھی اس کے اندر قابل غور ہے کہ یہ جو قتال کی فرضیت ہے اس کے ضمن میں بھی ایک تو یہ ہے کہ اگر تم سے جنگ کی جائے تو تم جنگ کرو، صرف ریٹیلیٹری. اور ایک یہ ہے کہ تم خود جنگ کرو. چنانچہ ان دونوں میں بھی جو فرق ہے اس کو بھی آج ہم دیکھیں گے. بہرحال دوسرا جو توحیدی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تاریخی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اس قتال کے حکم کے لیے تمام مسلمان آمادہ نہیں تھے جتنا کہ انہیں آمادہ ہونا چاہیے. جہاں تک تو مہاجرین کا تعلق تھا، وہ تو سخت ترین آزمائشوں میں سے ہو کر گزر کر آئے تھے، ویسے بھی گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے، ان کے لیے کوئی انہیبیشن نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لہذا سمعنا واطعنا. لیکن جو ابھی لوگ مدینے میں ایمان لائے تھے، ظاہر بات ہے کہ مدینے کے لوگوں کو ویسی سختیاں دیکھنی ہی نہیں پڑی جس طریقے سے کہ مہاجرین نے سختیاں دیکھی 12 تک مکے میں. یہاں تو دونوں قبیلے بڑے تھے اور دونوں کے سربر آوردہ لوگ ایمان لے آئے. اب پرسیکیوشن کیسے ہوگی؟ کوئی پرسیکیوشن نہیں، کوئی تشدد نہیں، کوئی ایزا نہیں. تو یہ جو آہستہ آہستہ آرام سے جو راستہ کھل گیا تھا ان کے لیے ایمان کا، تو ان میں وہ پختگی پیدا نہیں ہوئی تھی اور وہ تن من دھن لگا دینے کے لیے. ان میں تھے ایسے بھی لوگ یقیناً کہ جن کا ایمان اتنا راسخ تھا کہ وہ تن من دھن لگانے کو تیار ہوں، لیکن ایسی تعداد بھی تھی کہ جو ریلیکٹنٹ تھی ان معاملے کے اندر. پھر جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مدینے میں فوری طور پر منافقین کا بھی ایک عنصر پیدا ہو گیا، لہذا وہ قتال کے خلاف تھے اور بڑی حکیمانہ گفتگویں کیا کرتے تھے. دیکھو یہ خواب خواب کسی کو گڑ دے کر مارا جائے، خواب خواب زہر دے کر مارنا ہے، پھر یہ کہ خوف بھی تھا. سوچو تو صحیح، تم قریش کو چھیڑ رہے ہو. قریش بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، عرب کے اکثر قبائل کے ساتھ ان کا حلیفانہ تعلق ہے، وہ پکاریں گے تو قبائل ان کی مدد کو آ جائیں گے. تو ہوش کے ناخن لو، یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر ان میں سے بعض کا یہ بھی کہنا تھا، جبکہ حضور نے یہ سرایا شروع کر دیے تھے، کہ ابھی قرآن میں تو حکم آیا ہی نہیں ہے، یہ تو حافظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ جوئی ہے، ایڈونچرس انداز ہے ان کا کہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. قرآن میں تو ابھی حکم آیا ہی نہیں. اس پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، ورنہ قرآن کی بہت سی آیات انسان سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے قرآن مجید میں ایک تو پوری سورت نازل ہوئی جس کا نام سورہ محمد بھی ہے اور سورہ قتال بھی ہے. یہ نازل ہوئی ہے غزوہ، یہ سورہ بقرہ ہی کے دوران، لیکن یہ کہ رکھی گئی ہے سورہ محمد 26 پارے میں جا کر. تو ترتیب مصحف کچھ اور ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اور ترتیب نزولی کچھ اور ہے. بس یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ بقرہ کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی. اس کی آیت نمبر 20 ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. اور یہ ایمان والے یہ کہہ رہے ہیں دعوے دار، ظاہر بات ہے کہ منافقین بھی ایمان کے دعوے دار تھے، اور اسی طرح جو ضعفاء تھے وہ تو بہرحال مومن تھے ہی، صرف یہ ہے کہ ان کا ایمان گہرا اور پختہ اور راسخ نہیں تھا، یہ تو ایمان والے. تو وہ اس یہ جو اب شروع ہو گیا تھا ایک ایڈونچر، گویا کہ اب آپ چھیڑ رہے ہیں قریش کو. آپ نے قریش کی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ لائف لائن ان کا کیروان روٹس جو تھے ان کو تھریٹن کر دیا. تو کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک اس کی آیت تو کوئی اتنی نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، وہ کہتے ہیں سورت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ ابھی قرآن میں تو کوئی آیت نہیں اتری، قرآن میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی کہ جو قتال کو فرض کرتی ہو یا قتال کی اجازت دیتی ہو. یہ پہلے ہی سے خود بخود گویا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا. اس کا جواب دیا گیا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب ایک سورت مضبوط مربوط نازل کر دی گئی، مراد یہی سورت ہے سورہ محمد، ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جنگ کا ذکر کر دیا گیا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے. یہ لفظ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک ایسی کیفیت کو جس میں ضعف ایمان جو ہے وہ نفاق کے قریب تک پہنچ رہا ہو. میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ ایک مومن صادق ہے، ایک ضعیف الایمان مومن ہے، اس میں نفاق نہیں ہے ابھی، ضعیف ہے، اور ایک پھر آگے نفاق ہے. لیکن ایک ان کے درمیان جو نو مینز لینڈ کہہ سکتے ہیں، ایک عالم برزخ ہے کہ ابھی وہ نفاق کے درجے میں تو نہیں پہنچے، لیکن ضعف ایمان ان کا اب نفاق کے قریب تک پہنچ رہا ہے. یہ بیماری ان کی جو ہے اب اس حد تک جا رہی ہے کہ ان کے اندر نفاق پیدا ہو جائے. اس کے لیے آتا فی قلوبہم مرض، سورہ بقرہ کے بھی شروع میں جو دوسرا رکوع ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ہے جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری. اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ پھر اللہ ان کے بیماری کو بڑھاتا ہے. تو یہاں بھی فرمایا رائے کا لذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ، وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جب یہ حکم آ گیا اور ان کی وہ حجت ختم ہو گئی کہ ابھی تک قرآن میں تو حکم آیا ہی نہیں، یہ خواب کا سلسلہ جو ہے چھیڑ چھاڑ کا شروع کر دیا قریش کے ساتھ، دلیل ختم. تو اب وہ اے نبی آپ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کہ اس شخص کی نگاہ ہوتی ہے جس پر موت کے وقت جو ہے وہ نگاہ پتھرائی ہوئی ہوتی ہے، مغشی علیہ من الموت، جب موت کی غشی سی تاری ہوتی ہے تو آنکھیں جو ہے وہ پتھرا جاتی ہیں. تو وہ کیفیت ان کی ہو گئی ہے اس خوف کی وجہ سے کہ جان پیاری ہے، دنیا پیاری ہے، مال اولاد پیارے ہیں، اپنے گھر اپنی بلڈنگیں پیاری ہیں، اپنے باغات پیارے ہیں، اب ان سب کا رسک لے کر میدان جنگ میں نکل آنا یہ تو ایسی ہے جیسے موت کی طرف. کان لہو یساقون الی الموت، یہ دوسری مقام پر آیا ہے کہ ایسی کیفیت ان کی ہے جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکا دے دے کر موت کی طرف لے جایا جا رہا ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ فاولا لہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اچھا، یہ صورتحال جو ہے سلسلہ غزوات کے شروع ہونے کے بعد بھی باقی رہی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ نفاق تو بعد میں بھی رہا بلکہ بڑھا ہے. چنانچہ سورہ نساء جو ہے، جو کہ کافی بعد میں نازل ہوئی ہے سن 5 یا 6 میں، اس میں بھی فرمایا گیا ہے، یہ آیت نمبر 77 ہے، الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں پہلے مکے میں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو، بندے رکھو، نو ریٹیلیشن، کوئی انتقامی کارروائی مت کرو، واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے رہو، باقاعدگی کے ساتھ زکات دیتے رہو. لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، اب کتب کا لفظ آتا فرضیت کے لیے، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا، فرض کر دیا گیا، تو کتب اصل میں اس لیے آتا ہے. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے اب لوگوں سے اتنا خوف زدہ محسوس ہو رہا ہے جتنا کہ انہیں اللہ سے خوف زدہ ہونا چاہیے. اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ کا ڈر، یہ جتنا ہونا چاہیے اتنا انہیں ڈر اب ہو رہا ہے لوگوں سے. او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اللہ کے لیے جتنا خوف ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ خوف اب وہ اپنے دشمنوں سے کر رہے ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ربنا لما كتبت علينا القتال، اے رب ہمارے، تو نے کیوں ہم پر یہ جنگ فرض کر دی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو نے کیوں نہ ابھی ہمیں مؤخر کر دیا ایک قریب کی مدت تک، اور ذرا مہلت دیتا ہمیں، اور سال دو سال ذرا صرف دعوت اور تبلیغ چلتی رہتی اور یہ جنگ کی نوبت نہ آتی. لولا اخرتنا الى اجل قریب، قل بتاؤ دنیا قلیل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، حقیر ہے، کوئی حیثیت نہیں، تم چند سال اور جی لو گے پھر مرنا ہے، دس بارہ پندرہ سال جی لو گے پھر مرنا ہے، کیا ہے یہ حقیقت زندگی کی؟ وہ تو جس قدر جلد بندہ مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے بیتاب ہوتا ہے. نشان مرد مومن باتوں گوئے ہم جو مرد آئے تبسم پر دبے اس، ایک مرد مومن کی بھی نشانی میں تمہیں بتاؤں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ اب میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گا جہاں مجھے خلعتیں ملیں گی، مجھے انعامات سے نوازا جائے گا، میری وفاداریوں کا، میری سرفروشیوں کا، میری جافشانیوں کا، میری مشقتوں کا، میری محنتوں کا صلہ اور اجر ملے گا. لہذا موت ان کے لیے کوئی خوفناک شے نہیں ہے. تو لولا اخرتنا الى اجل قریب، قل بتاؤ الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى، اور آخرت کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے، جو اللہ کے حکم کو مانے. ولا تظلمون فتیلا، اور دیکھو تم پر دھاگا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب فتیلا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہر زبان کے اندر کچھ چیزیں اخذ کی جاتی ہیں مشاہدات سے. آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کو جب آپ کھولتے ہیں تو جو گٹھلی ہوتی ہے اس کی ایک ناف ہوتی ہے، وہاں سے ایک چھوٹا سا دھاگا نکل کر وہ گٹھلی میں جاتا ہے چھوٹا سا. تو کسی شے کے بہت چھوٹے ہونے، بہت حقیر ہونے کے لیے وہ لفظ جو ہے عربی زبان میں اختیار کر لیا گیا. ولا یظلمون فتیلا، اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر کہ ان کے اعمال، ان کی مسائی، ان کی جد و جہد، ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے، ان کا بدلہ نہ دے. نہیں، لا یظلمون فتیلا. اسی طریقے سے دیکھیے سورہ بقرہ میں بھی اسی کراہت میں قتال اس کا ذکر ہو رہا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یہ آیت نمبر 216 پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ. اے مسلمانوں، اب تم پر قتال فرض ہو گیا ہے، وہ تمہیں برا لگ رہا ہے. بہرحال جنگ خوش آئند شے نہیں ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلنا ہوتا ہے نا. وہ تو آ گئے تو بونس ہے، سمجھیے آ گئے واپس تو ایک نئی زندگی مل گئی، ورنہ جنگ کے لیے آدمی جاتا ہے تو گویا کہ موت کی تیاری کر کے جاتا ہے. تو کتبہ علیکم القتال وهو کرہ لکم، کتبہ پھر دیکھیے وہی آیا، کتبہ لکھ دی گئی یعنی فرض کر دیا گیا تم پر جنگ. وهو کرہ لکم، کرہ کراہت سے بنا ہے، تمہیں وہ بہت ناپسند ہے. اب دیکھیے وہ بات آ رہی ہے جو ایمان کا بہت ہی اہم لازمی نتیجہ ہے. وہ آسان تکرہ شیئن وهو خیر لکم، دیکھ لو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وہ آسان تحبو شیئن وهو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. آپ کو محسوس ہو رہا ہے میرا حادثہ کس قدر شدید میرے ساتھ ہو گیا، یہ پتہ نہیں کہ شاید کس سے بڑے حادثے سے اللہ نے آپ کو اس چھوٹے حادثے کے ذریعے سے بچا لیا. یہ جو سورہ کہف میں آتا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ، وہ جن کی کشتی اس نے کچھ توڑ دی تھی حضرت خضر نے، وہ تو روتے ہوں گے، ہمارے تو یہی ذریعہ معاش تھا، اس کے اندر یہ نقص واقع ہو گئے. اور نتیجہ کیا تھا کہ بادشاہ تمام کشتیاں ضبط کر رہا تھا تو یہ نقص ہونے کی وجہ سے کشتی بچ گئی. بھائی وہ ذرا سا تختہ توڑا تھا اس کی تو تم مرمت کر لو گے, یہ سموچی کشتی چلی جاتی تو کیا کرتے. تو در حقیقت اس کشتی میں یہ شگاف ہو جانا ان کے لیے نعمت تھی کہ اس کی وجہ سے ان کی کشتی جو ہے وہ بچ گئی, کہ یہ تو نکمی ہے اسے چھوڑ دو, کشتی بچ گئی. تو آسان تو ہندو شعین وہ شر ہو سکتا ہے, تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. وہ بچہ جو تھا جس کو قتل کر دیا, اور والدین تو روتے ہوں گے چیختے ہوں گے ہمارا بچہ جو ہے اللہ نے چھین لیا. لیکن حضرت خضر کیا بتا رہا ہے, یہ بچہ جوان ہو کر سرکش بنتا, اپنے والدین کو ستاتا, سوہانے روح بن جاتا, تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو تو اٹھا لے اور ان کے لیے اچھی اولاد عطا کرے. تو بظاہر شر ہے اس میں خیر ہے, بظاہر خیر ہے اس میں شر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا تم نہیں جانتے. یا سنورا کا نہیں شہر الحرام کے تعلیم تھی, اور اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہر حرم کے اندر حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. یہ مسئلہ اصل پیش آیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سریہ نخلا ہوا تھا, حضور نے 12 آدمیوں کا ایک دستہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیج دیا اور ایک مہر شدہ خط دے دیا گیا کہ 2 دن کی مسافت پر یہاں سے جا کر پھر کھولنا, پھر دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے. وہ 2 دن کی مسافت طے کر کے مکے کی طرف کھولا تو اس میں لکھا تھا تم نخلا جاؤ سیدھے, وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرو. حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ بھائی اس قدر مشکل کام ہے یہ, مکے سے بھی آگے جانا, ظاہر بات ہے کہ مدینے سے مکہ جو ہے وہی کوئی 250 میل ہے, اور آگے جائیں اور ہم دور ہو جائیں گے مدینے سے. تو بھائی میں تو جاؤں گا جو حکم ہے, اب جو شخص اس میں نہ جانا چاہے وہ واپس چلا جائے. وہ سب کے سب تیار ہو گئے, نہیں جائیں گے, اللہ کے رسول کا حکم ہے جائیں گے. اب وہاں اتفاقاً یہ ہوا کہ ایک قافلہ آ گیا. اس قافلے کے بارے میں پہلے یہ سوچتے رہے کہ ہم اس پر حملہ کریں یا نہ کریں. کل 4 آدمی تھے, اس میں کوئی زیادہ آدمی بھی نہیں تھے, اور کچھ اونٹ تھے جن پہ کشمش لدی ہوئی تھی, چمڑے لدے ہوئے تھے اور خاصی قیمتی چیزیں لدی ہوئی تھی. تو ان میں جو 4 آدمی ان کے ساتھ تھے وہ در حقیقت عبداللہ ابن مغیرہ ایک بڑا سردار تھا قریش کا, اس کے 2 تو بیٹے تھے عثمان اور نوفل, اور 2 ان کے آزاد شدہ غلام تھے جن کے اندر ایک جو ہے وہ عمر بن الحضرمی تھا, دوسرا حکیم بن کیسان. یہ 4 آدمی مسلمانوں نے سوچا ہم کیا کریں, حملہ کریں نہ کریں. اور رجب کا وہ آخری دن تھا, اور رجب جو ہے وہ مہینہ ہے حرام, اس میں جنگ ہو نہیں سکتی. تو آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے سوچا اگر ہم نے اس ایک دن کو چھوڑ دیا تو اگلے دن تو یہاں سے نکل جائیں گے ہماری گرفت سے, کرو حملہ اللہ کا نام لے کے. ایک تیر مارا ایک ساتھی نے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ قتل ہو گیا. نوفل وہاں سے بھاگ نکلا, غلاموں میں سے ایک قتل ہوا اور ایک چلا گیا, 2 کو یہ پکڑ کر لے آئے. حضور کے سامنے وہ سارا مال غنیمت بھی پیش کیا اور یہ غلام بھی. حضور نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی, لہذا آپ نے نہ تو مال غنیمت جو ہے وہ قبول کیا, اور وہ جو تھے 2 غلام ان کو آپ نے آزاد کر دیا جو قیدی بن کر آئے تھے, اور جو مارا گیا تھا اس کا خون بہا ادا کر دیا. لیکن شکل کیا بنی تھی, اسی سے اصل میں غزوہ بدر کا جو آغاز ہوا کہ وہ جو ایک بچ کر بھاگ گیا تھا اس نے جا کر شور مچا دیا کہ دیکھو اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ محمد کے آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا, ہمارا ایک آدمی مار دیا, 2 کو وہ قیدی بنا کر لے گئے, سارا سامان ہمارا لے گئے. اب اس پر جو ہے طوفان کھڑا کر دیا, یہ محمد دیکھو اس کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ محترم مہینوں کا بھی احترام نہیں رکھ رہا, رجب میں حملہ کر دیا. اور یہ ظاہر بات ہے کہ پروپیگنڈے کے اعتبار سے بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات تھی. اس کا جواب دیا جا رہا ہے وقتلوہم حیث ثقفتموہم, نہیں یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیه کبیر، کہہ دیجئے کہ ہاں اس میں جنگ کرنا یقیناً بڑی حرکت ہے، بری حرکت ہے، غلط کام ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وہ کفر بہ اس کا کفر کرنا، والمسجد الحرام ہے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وہ اخراج اہل ہی من ہو اور وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ جو قریش کے جرائم تھے، اکبر عند اللہ، یہ جرائم کہیں زیادہ بڑے ہیں اس جرم سے کہ صرف یہ رجب کے آخری دن میں جو ہے یہ مسلمانوں نے جنگ کر دی ہے، یہ بھی غلط، اس میں کوئی شک نہیں غلط ہے، اسی لیے خوب بہا بھی دے دیا گیا، غلام جو قیدی تھے وہ بھی چھوڑ دیے گئے، لیکن یہ کہ یہ جرائم جو انہوں نے کیے ہیں یہ کوئی چھوٹے جرائم نہیں. یہ سلوم کانی شاہر حرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر، وہ سبت عن سبیل اللہ و کفر بہ والمسجد الحرام و اخراج اہل ہی منہ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ان سے کہیں زیادہ بڑے جرم ہیں. والفتنۃ اشد من القتل، اور جان لو کہ یہ فتنہ جو ہے اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے میں آنے والوں کو ستانا، یہ قتل سے کہیں بڑا جرم ہے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور اے مسلمانوں اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، یہ لوگ تو ڈٹے رہیں گے، تلے رہیں گے کہ وہ تمہیں اپنے دین سے واپس پھیر کر لے جائیں اگر ان کے اندر جان ہو. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، لیکن تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے واپس چلا گیا، فَيَمُتْ، اور پھر مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، حالت کفر میں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ تو پھر جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قتال کے ضمن میں جو ریلیکٹنس تھی، جس طرح سے کہ بعض عناصر جو ہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہونا چاہیے، وہ نقشہ سامنے آ گیا. اب ہم جو آیات میں نے پڑھی تھی اگلی نشست میں ان پر گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.